سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار پیشی خدمت ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بغیر شفاعت میں مغفور ہوں گا. گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا, بغیر شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مزدور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مزدور ہوں گا. میں روضے کے صلی علی نذر کر کے بدل نور ہوں گا, بجا نور ہوں گا. میں روضے کے صلی علی نذر کر کے بدل نور ہوں گا, بجا نور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. مدینہ کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. عجم کے بیابان ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا۔ ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا۔ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا۔ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ مدینے میں جب پل ہو جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔ مدینے میں جب پل ہو جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔ قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا۔ قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، تحفہ رمضان یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات سے افادات جمع کیے گئے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر آج سناتا ہوں تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کی توفیق ہو اور اس کی پوری پوری قدردانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ہر ہر لمحے کی پوری پوری قیمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے شرف قبولیت کے ساتھ۔ فرمائے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حق تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان و شہر اللہ، رمضان حق تعالی کا مہینہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں نسبت کی طرف نسبت کی وجہ منسوب الہی، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اس کی عظمت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس مہینے کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں، تو ایسی بڑی عظیم الشان ذات کے اثرات پھر اس مہینے، کیونکہ نسبت اس مہینے کی اللہ سے ہے۔ جب اس مہینے کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصی نسبت سے معلوم ہو گیا کہ اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے. یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہینے میں اس درجہ نازل ہوتی ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. وہ یا موسلا دھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینے میں برستی ہیں. جنہیں حق تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں ان کو تجلیات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں. البتہ جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہیں وہ اپنی کور باطنی کے سبب ان تجلیات کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا, اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں, اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں, اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخری سال تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ, اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں. اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدا عزوجلال, اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجیے. چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہ کی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا, مثلاً غیبت, بدنگاہی, بدگمانی وغیرہ, تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں. اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا, یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, اسی طرح اگر ساری دنیا بھی جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی. اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے خوب بچو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے خاص فرما لیا ہے, لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو, خطا ہو جائے فوراً ہی معافی مانگ لینا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، خداوند قدوس نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے آخری رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان مبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی ہے تو اس حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تن عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ یعنی تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے، تو راوی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی بیویوں سے الگ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60,030 مرتبہ، جن کی کل مجموعی تعداد 18,00,000 ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان مبارک کی ہر شب میں 6,00,000 آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان مبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت طویل اور جامع روایت منقول ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10,00,000 آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، 5 انعامات بھی رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اس امت پر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستوری ہے کہ مزدور کو کام ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اور بہت سے فضائل اس کے اندر ہیں، کہاں تک پڑھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتے، ہم سننے سے تھک جاتے ہیں اور پڑھنے سے تھک جاتے ہیں، عبادت سے تھک جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے خزانے برستے ہی رہتے ہیں، برستے ہی رہتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجیے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے، مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حور مقصورات فی القیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر گدے ہوں گے، اور ان کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان مبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے۔ روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے، مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی پوری قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزہ رکھ کر روزے کے پورے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ تشریح میں ارشاد فرمایا کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یعنی نقصان یا نفع، رزق، فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت، حیات وغیرہ نہ سمجھے، اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ کرے کہ حلال و حرام کا فرق بھی نہ کریں۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و قصد معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اب تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتی، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے۔ چڑیوں کو باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی، البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے۔ تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالیٰ شانو ہیں۔ یہ مثال احقر مؤلف کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج صلاۃ استخارہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارے کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارہ کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اور اصل دعا استخارہ یہ ہے، اللہم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري فاغفر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري فاصرف عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ جہاں ان هذا الامر کا لفظ آئے وہاں اپنے مطلب کا خیال کر لیں۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے میرے دین معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور آسان فرما دیجئے، اور اس میں پھر میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے۔ اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں، سن 3 ہجرت بعد ربیع الاول کے، پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے چلے اور نجران تک پہنچے، اور ربیع الاول اور ربیع الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے مگر لڑائی نہیں ہوئی، پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر بنی قینقاع کا، کہ یہود مدینہ سے تھے، بوجہ عہد کے توڑنے کے 15 روز محاصرہ فرمایا، پھر عبداللہ بن ابئی کی سفارش پر چھوڑ دیا، یہ عبداللہ بن سلام کی برادری ہے، اور اسی عہد کے توڑنے کے سبب کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ قتل کیا گیا، اور اسی سوال کی ابتدا میں غزوہ احد واقع ہوا۔ اسی سال شوال کی ابتدا میں غزوہ احد واقع ہوا، جس کا قصہ چوتھے پارے کے پاؤ سے شروع ہو کر نصف کے کچھ پار تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سب کو رمضان کی خاص طور سے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی 100% اطاعت نصیب فرمائے، اور تمام نافرمانیوں سے، چھوٹی سے چھوٹے گناہ سے بھی، بلکہ اللہ کی ہر ناپسندیدہ بات سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور ہمیں پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا کامل نصیب فرمائے، اور اس لمحے سے لے کر جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ ہر مرحلے کو انتہائی آسان اور مزیدار بنا دے، اور ہم سب کو دخول اولین جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین۔ کل جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، تو پھر ان شاء اللہ تراویح کے بعد 15-20 منٹ کے لیے ہم بیٹھا کریں گے، اور جس کے اندازہ کیا ہے کیا وقت میں فارغ ہو جائیں گے، 10:30 بجے تک فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، 10-10:15 بجے تک، وہ جو لوگ کانفرنس کال پہ سنتے ہیں ان کو انشاءاللہ میسج کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔